الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد، وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سلام. نهایت گرامی قدر سامعین مؤمنین و مؤمنات، سب سے پہلے تو میں متقابلاً اپنے جذبات کا، کہ جو جذبات تشکر ہیں، ان کا اظہار کرنا لازم سمجھتا ہوں. کرار بھائی نے یہاں پہ نہایت محبت اور خلوص کے ساتھ یہاں پہ حق میزبانی ادا کرتے ہوئے ہمارے حق میں بہت کچھ کہا. السلام ورحمۃ اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا حسن سماعت ہے اور عالی ذرفی ہے، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا. ایک طالب علم ہوں میں علوم محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور نہایت سادہ اور خشک انداز ہے ہمارا اپنی آرائز پیش کرنے کا. یہ آپ حضرات کا صبر ہے اور آپ حضرات کی ہمت ہے کہ مسلسل 8 دن سے آپ اس سما خراشی کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، اور آج بالآخر ان مع العسر یسرا آج نئی مجلس جو ہے وہ برپا ہے، اور انشاءاللہ کل سے آپ محظوظ ہوں گے اور لطف اندوز ہوں گے. بہرحال یہ سلسلہ تھا گفتگو کا کہ جو ہم ایک منزل پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے بات کو کل پہنچایا تھا اب وہاں سے بات کو آگے بڑھائیں، اور جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کل کی مجلس میں اپنے بیان کو سمیٹیں گے اور اپنے موضوع کو مکمل کریں گے کہ جس کے سلسلے میں خواہران و برادران نے ہمیں بالمشافہ بھی کہا اور فون کالیں بھی آتی رہیں کہ ہمیں اشتیاق ہے کہ یہ موضوع مکمل ہو اور یہ نامکمل نہ رہے. تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے. آپ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ لیجیے بابا جی. تزکیہ نفس کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو گزشتہ مجالس میں سلسلہ بے سلسلہ آگے بڑھی ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس اور سیر و سلوک کی علماء اخلاق نے 12 منزلیں بیان کی ہیں، اور یہ 12 منزلیں آپس میں مربوط ہیں اور بالترتیب ہیں. یعنی دوسری منزل میں داخل ہونے سے پہلے پہلی منزل کی تکمیل شرط ہے، اور تیسری منزل میں داخل ہونے سے پہلے دوسری کی تکمیل شرط ہے، وہاکذا الی الاخر. ایسے ہی یہ سلسلہ آخر تک ہے کہ پہلی منزل کو مکمل کیجئے اور قدم با قدم اور گام با گام آپ بعد والی منزل کی طرف بڑھئے. تو جو 12 منزلیں ہم نے بیان کی سیر و سلوک کی، ان میں سے 6 تو ہم بیان کر چکے، اور یہاں یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ پہلی 5 منزلیں سیر و سلوک کی کہ جن کا نام تھا اسلام اصغر اور ایمان اصغر، اسلام اکبر اور ایمان اکبر اور ہجرت کبریٰ، یہ 5 منزلیں صرف تمہید اور مقدمہ کے طور پہ تھیں. انسان ان 5 منزلوں میں اپنے آپ کو صرف تیار کرتا ہے، انہیں آپ ٹریننگ لیول کہہ سکتے ہیں، مقدمات سفر ہیں. جیسے حج کے لیے آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں اور جا کے شاخ لگواتے ہیں اور جا کے اپنے دوسرے انتظامات کرتے ہیں اور اپنا دل و دماغ تیار کرتے ہیں، زاد راہ فراہم کرتے ہیں، تو وہ پہلی 5 منزلیں تمہید مقدمہ ہیں، اور 6 منزل کے جس کا نام تھا جہاد اکبر، جہاد اکبر سے تزکیہ نفس شروع ہوتا، اور جب تزکیہ نفس شروع ہوتا ہے تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے جہاد اکبر میں، کہ اپنی تمام خواہشات نفس کو عقل کے تابع کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے منزل جہاد اکبر میں، کہ صبح سے شام تک ہماری جتنی خواہشات ہیں، خواہشات نفسانی کو اپنی عقل کے تابع کرنا ہوتا ہے. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنی آسانی سے ہم کہہ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. سلامات بھیجیں گے آواز والا. بہت مشکل منزل ہے عزیزان گرامی جہاد اکبر کی. کسی کے گلے پہ چھری رکھ دینا اور کسی کے سینے میں نیزہ لگا لینا اور کسی کو جا کے تہے تیر کر لینا آسان ہے، لیکن اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات نفس کو پابند کر لینا، یہ انسان کی زبان، انسان کی آنکھ، انسان کا دل، انسان کا دماغ، انسان کا ہاتھ، انسان کا پاؤں، یہ ہر چیز انسان کے عقل کے تابع ہو جائے اور انسان کے تمام حرکات و سکون اور افعال و اعمال اس کے عقل کے ماتحت اور تابع ہو جائیں، یہ مسلسل تزکیہ نفس اور جہاد اکبر کا نتیجہ ہوتا. تو جہاد اکبر میں ہمیں خود کو خدا کے تابع کرنا ہوتا ہے. باٹم لائن اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد اکبر کی باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں خود کو خدا کے تابع کرنا ہوتا ہے. جنگ خود اور خدا کے درمیان ہوتی. جہاد اکبر کے ذریعہ سے ہمیں اپنے اندر سے منفی صفات کو دور کرنا ہے. جہاد اکبر میں ہم نے یہی کہا تھا نا کہ جو نیگیٹو ہمارے اندر عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں, منفی صفات, بری عادتیں, پست عادتیں, ان کو ایک ایک کر کے اپنی کیاری سے ہمیں نکال کے چن چن کے باہر پھینکنا. تو ان بری عادتوں میں سے کہ جو جہاد اکبر میں ہمیں ایک ایک کر کے چن چن کے باہر پھینکنی ہیں, ان میں سر فہرست جھوٹ ہے. عزیزان گرامی, سب سے بڑھ کے جو لعنت لعنتوں تمام لعنتوں سے بڑی ہے وہ یہ جھوٹ ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر. یعنی ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں اور روز مرہ مختلف موقعوں پہ ہم خود کہتے بھی ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, اور یہ جانتے ہوئے پھر ہم میں سے اکثر روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ بھی بولتے. اب یہ عجب منزل ہے کہ انسان جانتا بھی ہو کہ جھوٹ بولنے سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود جھوٹ بولتے. اور عزیزان گرامی, جھوٹ ایک بہت بڑی بیماری ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو دسیوں جھوٹ اور بولنے پڑتے, اور جھوٹ بولنے والا انسان اس کو ہمیشہ یہ ہمت ہوتی ہے کہ جتنا بڑا گناہ کر لے اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں کون سا ماننا ہے. جب بھی کسی نے پوچھا تو جھوٹ بول کے اسے منع کر دینا. لہذا جھوٹ بولنے والے کی ہمت زیادہ ہوتی ہے گناہ کرنے کی. اگر آدمی کو یہ پتا ہو کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا, اور اگر کسی نے کل کلاں پوچھ لیا کہ حضور آپ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں, تو میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا, مجھے سچ کہنا ہے, تو مجھے اعتراف جرم کرنا پڑے گا جس سے میری رسوائی ہوگی, تو اس احساس سے انسان جھوٹ نہیں کرے گا, اس انسان سے انسان گناہ نہیں کرے گا. تو اللہ گرامی, بعض روایات میں ہے کہ یہ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا, مجالس میں بھی اور تاریخ میں پڑھا ہوگا, کتب اخلاقی میں پڑھا ہوگا کہ لوگ آتے تھے پیغمبر اکرم اور آئمہ ہدا علیہ السلام کی خدمت میں, سوال کرتے تھے. کبھی ان کے سوال کا جواب پیغمبر اور آئمہ صرف ایک چیز میں دے دیتے تھے, ایک لفظ میں جواب دے دیا, کسی ایک چیز کے ساتھ جواب دے دیا, اور کبھی کسی کے سوال کے جواب میں ایک مفصل تقریر اور ایک مفصل خطبہ. تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ تناقض اور تضاد ہو یا کانٹرڈکشن ہو. اصل میں یہ ہوتا تھا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, جیسا سائل دیکھتے تھے ویسا جواب دیتے تھے, جیسا مجمع دیکھتے تھے ویسی تقریر کرتے تھے. صلوات نبی حوالے تو بعض وقت سوال وہی ہے, لیکن اسی سوال کے جواب متعدد ہے. جیسا سائل ہے ویسا جواب ہے, اس کی سطح کے سامنے رکھ کے. تو روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے پیغمبر اکرم سے پوچھا کہ حضور مجھے کوئی دستور العمل, یعنی اخلاق اور سیر و سلوک میں طریقت میں ایک اصطلاح ہے دستور العمل کی, کوئی دستور العمل تعلیم فرمائیے کہ جس سے گناہ چھوٹ جائے. اور ذرا سادہ سا ہو, بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہو. ایک مجھے کوئی دستور العمل تعلیم فرما دیجئے کہ جس سے گناہ چھوٹ جائیں. تو پیغمبر اکرم نے اس کو کہا کہ بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو, بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ایک جھوٹ بولنا اگر چھوڑ دو گے تو آہستہ آہستہ سارے گناہوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ سچ بول دینے سے ہوگا کیا کہ اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکو گے، یہ جھوٹ جو ہے یہ بول کے ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، جب رسوائی کا اندیشہ ہوتا ہے جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لیتے ہیں، اور پھر چونکہ نقصان نہیں ہوتا گناہ کرنے سے، گناہ کرنے سے ہم بچ جاتے ہیں ہمیشہ رسوا ہونے سے، تو ہمت بڑھتی رہتی ہے اور انسان وہ گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اگر گناہ بھی کر لے اور پھر رسوا بھی ہو جائے تو رسوائی کے بعد پھر وہی گناہ کرنا یہ بڑی ہمت کی ضرورت ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے، چونکہ احساس ہو جائے گا کہ آئندہ یہ نہیں کرنا ہے بھائی، کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور پھر اس سے رسوائی ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی پیغمبر نے کہا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بہت سارے گناہوں سے تم اپنا ہاتھ اٹھا لو گے۔ سلامات بھیجیے بابا جی بلا تو جہاد اکبر میں جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آسمان سے تارے توڑ کے لانے ہیں، ہمیں جو کام کرنے میں یہی کام ہے، اور ان میں سے کوئی نئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ سامنے کی باتیں ہیں جو آپ نے زندگی بھر سنی، صرف میں ان کو اس ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک خاص ٹاپک اور ایک خاص موضوع کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اس کو نوٹ فرما لیجئے کہ اگر تزکیہ نفس کرنا ہے، اگر سیر و سلوک کی منزلیں طے کرنی ہیں، اگر ہمیں طریقت کے اس راستے پہ پڑھنا ہے، تو سب سے پہلا کام عزیزان گرامی یہ کرنا ہوگا کہ جھوٹ کو اپنی تیاری سے نکال کے باہر پھینکنا ہوگا، اور عزم کرنا ہوگا، عزم، عزم پر عزم، ایک ایسا مصمم عزم کہ آج کے بعد جو ہو جائے ہر چے بابا باب، لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، رسوا ہو لیں گے تھوڑی دیر کے لیے، حضمت ہوگی، ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی، تھوڑا نقصان ہوگا، لیکن نقصان ہوگا تو یہ نفس سمجھے گا، تھوڑا اس کو نقصان ہوگا تو یہ سبق سیکھے گا۔ اب جب یہ نفس ہمیں مجبور کر رہا ہے ذرا برائی کرنے پہ، تو اس کو تھوڑا نقصان ہو لینے دیجیے، تو جھوٹ ہے عزیزان گرامی۔ اور دوسری چیز جو ہے ہمیں جو کام کرنا ہے جس چیز کو باہر پھینکنا ہے وہ خیانت۔ یہ صدق اور جھوٹ کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور امانت و خیانت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ خیانت نہیں کرنی ہے، ایک مومن اور ایک مسلمان خائن نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اکرم نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کے تین علامتیں ہوتی، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، سنیوں کے ہاں بھی ہے اور شیعوں کے ہاں بھی ہے، اور حدیث صحیح ہے اور متفق علیہ ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان جو امتیازات ہیں ان میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ منافق کے تین علامتیں ہیں، منافق اذا تحدث اور اذا تکلم، جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب بھی اس کو امانت دی جاتی ہے تو منافق خیانت کرتا ہے۔ اذا اتمنا خانا، جب بھی اس کے پاس امانت چھوڑی جائے، کوئی امانت رکھی جائے، تو وہ خیانت کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو وہ پاس کر لیتے ہیں چیک لسٹ میں، یہ سمجھ کے کہ میرے ہاں کون سا سونا چاندی کسی نے آ کے رکھا ہے امانت کے طور پہ کہ میں نے خیانت کر لی ہوں۔ الحمدللہ میں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ عزیزان گرامی، یہ راز جو ہم ایک دوسرے کے ہاں چھوڑتے ہیں، یہ باتیں جو ہم ایک دوسرے کے ہاں کرتے ہیں، یہ سب امانتیں ہوتی ہیں، اور ان امانتوں میں خیانت کرنا بھی خیانت ہے۔ آپس میں درد دل کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جب سٹریس ہوتا ہے، جب ہمارے اوپر پریشانی ہوتی ہے، تو مومن مومن کے ساتھ ہی تو درد دل کرے گا، اور کس کے ساتھ کرے گا؟ اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بات کر لیتے ہیں، کبھی بیگم کی بات کر لی، کبھی بچے کی کر لی، کبھی شوہر کی کر لی، اور اس نے سنی، اور سننے کے بعد حالانکہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے بات کی ہے، یہ امانت ہے، لیکن وہ ایسی امانت جو آپ نے کہی اور فوراً جو ہے وہ پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور ہر جگہ پہ یہی کہا گیا کہ یہ امانت ہی رہے۔ سلوات بھیجیے بابا جی والا۔
عزیزان گرامی، یہ باتیں، یہ مشورے جو آپ ایک دوسرے سے لیتے ہیں، دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ امانت ہے. اور کوئی امانت مومن کی عزت و آبرو سے بڑی نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، مسجد الحرام میں بیٹھے تھے اور کعبہ سامنے تھا. اس مومنین کے پاس بیٹھے تھے، ان مومنین کو درس دینا چاہتے تھے اور پیغام ہم تک پہنچانا چاہتے تھے. کہا اے خانہ خدا، تو بہت معظم ہے اور تیری بڑی آبرو ہے، لیکن یاد رکھ تیری عزت و آبرو مومن سے بڑھ کے نہیں ہے. مومن کی عزت و آبرو خانہ خدا سے بڑھ کے. اس نے کبھی نہیں کہا. عزیزان گرامی، کبھی بھی کسی مومن کو رسوا مت کیجیے. اس کے راز کو فاش کر کے، اس کے راز کو اس کی امانت میں خیانت کر کے کسی مومن کی ذلت اور رسوائی کا باعث مت بنیے. اور حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان کسی برادر ایمانی کے راز کی کوئی بات ایسی ہو کہ جس کو نوٹ کر کے رکھ چھوڑے ایک طرف، کہ یہ بات رکھ لوں کسی دن، اگر اس نے اوپر نیچے کی تو یہ چیز رکھی ہے، میں اس سے اس کی خبر لوں گا اور اس کو نشر کر دوں گا، ایسے شخص کو کہا گیا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو برادر ایمانی کے خلاف ایسی سازش کرتا ہے. سلامت بھیجی بابا جی والا. کسی کے خلاف کوئی کاغذ کا پرزہ ہوا تو محفوظ کر لیا، کوئی ٹیپ مل گیا تو ٹیپ محفوظ ہو گیا، بس اب کہاں جائے گا، یہ ہمارے پاس محفوظ ہے. اب کوئی وقت آ گیا تو یہ استعمال کیا جائے گا. عزیزان گرامی، اگر یہ اس سے منع کیا گیا ہے، مومن کو مت ذلیل کیجیے، مت رسوا کیجیے، تو خیانت نہیں کرنی ہے. اور پھر وعدہ خلافی، یہ سامنے کی بات ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم جانتے ہیں. اور وعدے ہی کے سلسلے میں کسی شاعر کا وہ شعر ہے نا، جس کا ایک مصرع ہے غالباً، کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، عام طور پہ وعدے ہوتے ہی کے لیے تو وہ بعد میں توڑے گئے. تو عزیزان گرامی، وعدہ ایک بہت اہم چیز ہے، وعدہ خلافی سے بچنا. اور ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کتنا وعدے کا پابند ہے اور کتنا وعدے کو توڑتا ہے. ہمیں کسی مخصوص شخص کے بارے میں بات کرنا مقصود نہیں، ہم تو جنرل باتیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے لیے کر رہے ہیں کہ کم از کم ان باتوں کا کسی اور پہ اثر ہو نہ ہو، ہمارے اوپر تو ہو. اور اپنے بات جو ہے آپ حضرات کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آپ میں سے کون آدمی کیا ہے کیا نہیں، اس میں ظن کرتے ہیں. الحمدللہ آپ اچھے مومنین ہیں اور آپ حضرات ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوں گے، لیکن بہرحال چونکہ ہمیں کہا گیا ہے یاد دہانی کے لیے، تو ہم یاد دہانی کرتے ہیں، نہیں ہمارا منصب ہے. تو وعدہ خلافی، حرص، حسد، تکبر، غیبت اور بخل، یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کو اجیرن کیے ہوئے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی اگر اس سے پوچھیے اور اس کے دل کا حال پوچھیے تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ حضور ہمیں ان چیزوں نے بڑا تنگ کر رکھا، ہماری غیبت ہوتی ہے، ہماری چغلی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ لوگوں نے وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کیا، لوگ ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں اور لوگ متکبر ہیں، ہمارے سامنے تکبر کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، تزکیہ نفس اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کو نکال کے ان کو پھینک دیجیے اور ان چیزوں کو دور کرنا، اس کا نام ہے تزکیہ نفس کی منزل ہے جہاد اکبر. کہنے کو ہم نے یہ دس منٹ میں کہہ دی اور آپ نے سن لی، مگر حضرات گرامی اس کے اوپر بڑی جدیت کے ساتھ، بڑے عزم مصمم کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے کہ یہ نقائص، یہ رذائل، یہ پستیاں، یہ کمزوریاں، یہ خامیاں ایک ایک کر کے ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہیں، اس لیے کہ ہم شیعیان اہل بیت محمد مصطفیٰ ہیں. چمن حیدری کے پھول ہیں، گلستان حسینی کے ہم پھول ہیں. اور عزیزان گرامی، جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے وہ اخلاق حسنہ اور اسوہ کاملہ ہیں. ہم ان کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہمیشہ ہم اپنا خیال رکھتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں ہمیں باپ دادا کی عزت کا خیال رہتا ہے، اپنے خاندان کی عزت کا خیال رہتا ہے۔ یہ کام نہیں کر سکتا کہ کہیں ہمارے باپ دادا کی توہین نہ ہو جائے، ہمارے خاندان کی توہین نہ ہو جائے۔ مولانا ہم خاندانی آدمی ہیں، ہمارا خاندان ہمارے باپ دادا کا نام اس کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو عزیزان گرامی، ہم باپ دادا کا بھی خیال کر لیتے ہیں اور خاندان کا بھی خیال کر لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خیال تو اس بات کا کرنا چاہیے کہ ہماری نسبت محمد مصطفیٰ سے ہے اور علی مرتضیٰ سے ہے اور حسین سید الشہداء سے ہے۔ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے صرف ہمارے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائیں گے بلکہ کہیں گے ان کے ماننے والے ایسے، ان کے ماننے والے ایسے ہیں۔ اور ہم کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ ذرا پھر بھی جیسے کہتے ہیں ہم تو اچھے ہیں، کیونکہ دوسرے کون سے فرشتے ہیں، لیکن وہ فرشتے ہو نہ ہو ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ان سے ایکسپیکٹڈ ہی وہی ہے جو ہیں، لیکن ہم سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہم جو کردار کے آفتاب و مہتاب کو ماننے والے ہیں، ہم جو عصمت و طہارت کو ماننے والے ہیں، ہمارے اندر کوئی پرچاؤ ہونا چاہیے محمد و اہل بیت محمد کے کردار کا، ہمارے اندر کوئی پرتاؤ ہونا چاہیے ان کی صفات کا اور ان کے کمالات کا، اس لیے کہ ہماری نسبت ان سے ہے، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ اس درخت کے ہم پتے ہیں اور اس درخت کا ہم ثمر ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے اور ان کو اہمیت دے کے کیا جائے۔ آئیے اب بڑھئے ساتویں منزل کی طرف۔ ساتویں منزل ہے فتح و ظفر بر جنود شیطان، اور یہ ہے کہ جو ہم نے کل ذکر کیا تھا اس کی طرف اشارہ، اور یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، مولا فرماتے ہیں شیعتنا اہل الہدا۔ اب یہ مولا ہیں کہ جو اپنے شیعوں کا ڈسکرپشن دے رہے ہیں، شیعتنا اہل الہدا و اہل التقوی و اہل الخیر و اہل الایمان و اہل الفتح و الظفر۔ ہمارے شیعہ صاحبان ہدایت ہیں، ہمارے شیعہ صاحبان تقوی ہیں، ہمارے شیعہ صاحبان خیر ہیں، ہمارے شیعہ صاحبان ایمان ہیں، اور ہمارے شیعہ صاحبان فتح و ظفر ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سیر و سلوک کی منزلوں میں ہر بعد والی منزل پہلی منزل کی تقویت اور تثبیت کا نام ہے، یعنی پہلی منزل میں جو کرتے ہیں دوسری منزل میں اسی کی تقویت ہوتی تاکہ مستحکم ہو جائے۔ جنگوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جنگ میں جب آپ جاتے ہیں اور کوئی فوج، یہ جنگ ہے نا، تو اس کے لفظ بھی ایک جہاد ہے، جہاد اکبر جس کی بات کر رہے ہیں، پہلی منزل پہ کیا ہوتا ہے کہ فوج جاتی ہے شہر پہ حملہ کرتی اور اس شہر کو اپنے کنٹرول میں کرتی، اس کو اپنے قبضے میں کرتی، تو فوج بڑھ کے فوراً دوسرے شہر پہ حملہ نہیں کرتی ہے، کیا کرتی ہے، اسی شہر میں اپنے مورچوں کو مضبوط کرتی، جس شہر کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اس میں اپنے مورچوں کو مضبوط کرتی ہے اور اپنے کنٹرول کو اس کے اوپر پکا کرتی، اور جب اس شہر کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں کر لے اور مورچوں کو مضبوط کر لے تو پھر جاتی ہے اس کے اگلے شہر پہ حملہ کرنے کے لیے۔ یہ اصول ہے جنگ کا، آپ نے کچھ لوگ فوج سے بھی متعلق ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، جہاد اکبر میں بھی یہی ہے، پہلی منزل میں جو ہوتا ہے دوسری منزل اسی کی تقویت کا نام ہے، پھر تیسری منزل میں جو ہوتا ہے چوتھی منزل اسی کی تقویت کا نام ہے، پانچویں منزل میں جو ہوتا ہے چھٹی اسی کی تصدیق اور تقویت کا نام ہے، اور ساتویں میں جو ہوتا ہے آٹھویں اسی کی تثبیت و تقویت کا نام ہے۔ تو سات چھو جہاد اکبر کرنے کے بعد ہم نے جو کامیابی حاصل کر لی، اور ساتویں منزل میں یہ ہے کہ جو فتح و کامیابی حاصل ہوئی ہے ہمیں نفسانی خواہشات کے اوپر، اب اس کی تقویت کریں۔ اس کی تقویت اور تثبیت جو ہے وہ چار طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں ہم ان کا باقاعدہ مطالعہ کریں، اخلاق کی کتابیں پڑھیں، سائیکالوجی کی کتابیں پڑھیں، سوشل سائنس کی کتابیں پڑھیں، اور جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ لگتی کیسے ہیں, ان کے اسباب و عوامل کیا ہیں, انسان میں یہ بیماری کیوں پیدا ہوتی اور پھر یہ بیماری کیوں کر پروان چڑھتی اور پھر اس بیماری کو کیسے رفع کیا جائے, اس کا علاج کیا ہے, یہ ساری چیزیں علم اخلاق میں بیان کی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں پیغمبر اکرم اور آئمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے اور ہماری کتابیں چھلک رہی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ جو آج دنیا کو تلاش ہے. اور اگر آپ سائیکالوجی بھی پڑھ کے دیکھیں اور دنیا کے جتنے دوسرے نظام ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ماخوذ ہے تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام. تو ایک تو یہ کیجیے اپنے مطالعے کو ذرا وسعت دیجیے, ذرا کتابیں بھی خریدنے کی عادت ڈالیے اور گھر میں جہاں پہ اور بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ کتابیں بھی رکھیے. ہر آدمی کی اپنی لائبریری ہونی چاہیے, ہر گھر میں ایک چھوٹا سا کتاب خانہ ہونا چاہیے, ہر گھر کے اندر کچھ کلیکشن ہونا چاہیے. وہاں پہ گھروں میں اور تو ہر چیز الحمدللہ مل جاتی ہے لیکن کتاب کام کی اکثر گھروں میں کم ملتی ہے تو کچھ کتاب. اور ہمارے ہاں یہ رواج جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ ہم سنی سنائی والے لوگ ہیں, پڑھی پڑھائے والے نہیں ہیں. ہر چیز جو ہے وہ سنی ہوئی ہے کہیں سے لیکن کیا خود بھی پڑھی ہے, کہیں کسی کتاب میں دیکھی ہے, کوئی ریفرنس پتا ہے کہاں لکھی ہے؟ نہیں, ہم نے کسی سے سنی تھی. تو عزیزان گرامی, سنی سنائی والے لوگ ادھر ہیں, سنی سنائی والے لوگ جو ہیں وہ دوسرے کیمپ میں ہیں. یہاں تو پڑھی پڑھائی والے لوگ ہونے چاہیے. ذرا بات بھیجی کے آواز والے, تو ایک تو یہ ہے کہ ذرا کتابوں کو اکٹھا کیجیے, علم اخلاق کی کتابیں, اور یہ ایک ایک بیماری کا لکھا ہے, کیوں لگتی ہے, کیسے پروان چڑھتی ہے اور کیسے اس کا علاج کیا جائے. دوسرا کام یہ ہے کہ اطاعت و عبادت کے ساتھ اور اذکار و اوراد کے ساتھ اپنی نورانیت اور روحانیت میں اضافہ کریں. عزیزان گرامی, یہ باقاعدہ پڑھی لکھی بات ہے اور پکی پختہ بات ہے کہ جتنا جتنا انسان عبادت پروردگار کرتا ہے, جتنا جتنا انسان روزے رکھتا ہے, جتنا انسان ذکر کرتا ہے, جتنا انسان ورد کرتا ہے, جتنا انسان تسبیح کرتا ہے, جتنا انسان سجدے کرتا ہے, انسان کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے, انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اور پروان چڑھتا ہے اور انسان کو گناہ سے نفرت ہوتی. یہ بھی ایک طریقہ ہے گناہوں سے اور اخلاقی بیماریوں سے بچنے کا. اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہا ہے, ایک مثال دی ہے, تمثیل ہے کہ جب تم نیکی کرتے ہو تو تمہارے دل کے اوپر ایک سفید رنگ کا نشان لگتا ہے اور جب تم کوئی برائی کرتے ہو تو اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگتا ہے. اب اگر تم نیکی پہ نیکی کرتے چلے گئے تو سفید رنگ کا جو نشان لگتا ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, وہ سفید رنگ کا نشان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا دل نورانی ہوتا چلا جاتا ہے, اتنا ہی دل جو ہے وہ سفید ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر صبح شام سویرے شام نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی رہیں تو دل آپ کا سفید اور نورانی ہو جاتا ہے, اور اگر گناہ پہ گناہ ہوتا رہے تو وہ سیاہ رنگ کے دھبے جو لگتے ہیں وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے اور ہوتے ہوتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر ہدایت کی ذرا وہاں پہ امید بہت کم رہ جاتی ہے. تو عزیزان گرامی, نیکیاں اور نیکیوں میں عبادت پروردگار اور ذکر اور تسبیح اور تحلیل, جس کا قرآن کے تقریباً ہر دوسرے صفحے پہ حکم ہے, مشکل میں ہو گئی ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں اور آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں, آپ یہ بیان کرتے ہیں اور یہ بیان کیوں نہیں کرتے ہیں. اے کاش کہ یہ لوگ قرآن کو اٹھا کے پڑھتے اور قرآن کو اگر پڑھتے ہوتے تو ہم سے نہ کہتے کہ یہ کہو اور یہ نہ کہو, اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ہم کہتے ہیں یا جو نہیں کہتے ہیں وہ اسی قرآن سے لیتے ہیں. مشکل یہ ہو گئی ہے کہ قرآن گھروں میں پڑا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھنے کی عادت نہیں رہی. قرآن کو پڑھنے کی عادت نہیں رہی ہے, ورنہ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں عزیزان گرامی, یہ تزکیہ نفس کی باتیں, یہ عبادت کے تذکرے, یہ نماز کا تذکرہ, یہ روزے کا تذکرہ, یہ حج کا تذکرہ, یہ چیزیں, یہ کہیں یہ سنیوں کی میراث نہیں ہے, یہ قرآن کی میراث ہے. نماز کا تذکرہ قرآن کا تذکرہ ہے, زکات کا تذکرہ قرآن کا تذکرہ ہے, یہ زکات و صوم کا تذکرہ قرآن کا تذکرہ ہے. تو عزیزان گرامی, اگر قرآن پڑھتے رہے اور سنتے رہے تو قرآن کم از کم آشنا رہے, لیکن قرآن نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں, ان الفاظ سے بھی اجنبی ہو گئے ہیں, اور یہ الفاظ سنتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ غلط مسجد میں آ گئے ہیں. سر آواز بھیجی آواز والا نماز کا تذکرہ ہو رہا, روزے کا تذکرہ ہو رہا, کہیں غلط مسجد میں تو نہیں آ گیا. عزیزان گرامی, نہیں, یہ مسجد ہماری اپنی ہے اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اہل بیت کی تعلیمات کا تذکرہ کر رہے ہیں, کہ وحشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک چیز جس کی طرف توجہ کرنا چاہیے اپنے دل کو نورانی کرنے کے لیے, وہ ہے عبادت کے پروردگار, جس میں آپ کے پیغمبر کی راتیں کٹ جاتی تھیں اور خدا کو پکار کے کہنا پڑتا تھا کہ اے ہمارے حبیب, ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کے تم قرآن پڑھتے رہو جس سے تمہارے پاؤں پہ ورم آ جائے. کھڑے ہو رات میں, لیکن آدھی رات سے ذرا زیادہ, کبھی آدھی رات سے ذرا کم, پیغمبر کی منزل. اور پھر اس کے بعد آئمہ کی منزل, امیر المومنین کے فضائل کا یہ نہیں کہتے پڑھے جاتے کہ کوئی رات ایسی نہیں تھی جس میں امیر المومنین لیٹے ہو اور سوئے ہو اور رات بھر اپنی نیند کا مزہ لیا ہو. امیر المومنین کی رات کٹتی تھی نوافل پڑھ پڑھ کے اور عبادت کر کر کے. عزیزان گرامی, ایک ہی رات ہمیں تو تاریخ میں ملتی ہے جس میں امیر المومنین چادر اوڑھ کے سوتے ہیں, اور وہ رات شب ہجرت ہے. شب ہجرت ہے, شب ہجرت کے علاوہ مجھے ایک رات دکھاؤ جہاں علی مزے سے سوئے ہوں. تو عزیزان گرامی, یہ سنت علی مرتضی ہے, یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے, آخر ہو کیا گیا ہے ہمیں. اور پھر یہاں پہ اس بات کو سامنے رکھیے کہ امیر المومنین کا اپنا طرز زندگی, اور شب عاشور کی مہلت ہمیشہ مجالس میں پڑھی جاتی ہے کہ مولا نے جب شب عاشور کی مہلت مانگی تو آج بھی مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے, اور شب عاشور کی مجلس کا کیسٹ منگوائیے, لکھنؤ سے منگوا لیجیے, کراچی سے منگوا لیجیے, لاہور سے منگوا لیجیے, آپ نیروبی اور دارالسلام سے منگوا لیجیے. ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ شب عاشور کی مہلت, مولا نے یہ کہہ کے لی ابو الفضل عباس جاؤ ذرا ان سے ایک رات کی مہلت مانگو, میں آج کی رات جی بھر کے قرآن پڑھ لینا چاہتا ہوں, میں آج کی رات جی بھر کے عبادت کر لینا چاہتا ہوں, آج کی رات ہم جی بھر کے خدا سے راز و نیاز و مناجات کر لینا چاہتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سنت سیرت و سنت آئمہ خدا ہے, یہ سیرت و سنت محمد مصطفیٰ ہے, یہ سیرت و سنت علی مرتضیٰ ہے, یہ سیرت و سنت حسین سید و شہدا ہے. ان سے کیوں وحشت ہوتی ہے ہمیں؟ سلامات بھیجیے آواز والا. اطاعت و عبادت, اور عبادت و اذکار کے سلسلے میں اب میں کیا کروں, کہ اتنا مفصل موضوع ہے, میں اپنے اماموں کی دنیا کیا جانے عبادت کیا ہوتی ہے. عبادت کو سیکھنا چاہے تو زین العابدین سے آ کے سیکھے, سجدے کو سیکھنا چاہے تو سید الساجدین سے آ کے سیکھے, دعاؤں مناجات کو سیکھنا چاہے تو آئے زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت اور صحیفہ کاملہ سجادیہ سے کوئی سیکھے. دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں ہمارے آئمہ نے سکھایا ہے, عبادت کرنے کے انداز ہمیں ہمارے آئمہ نے سکھائے ہیں. عزیزان گرامی, ہم زین العابدین اور سید الساجدین کے ماننے والے. تو ہمارے ہاں جو تصور ہے عبادت کا, تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اخلاقی بیماریوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا رجحان نیکیوں کی طرف کرنا چاہتے ہیں, تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت بڑھا دیجئے. تلاوت قرآن کیجئے، سجدے کیجئے، رکوع کیجئے، تسبیح و تحلیل کیجئے. اور یہاں تو انداز یہ ہے کہ ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے یہی راستہ ہے. جناب سیدہ چکیاں پیس پیس کے جب تھک گئی تھی، اور جب وہ عالم تھا کہ امیر المومنین نے آگے بڑھ کے جناب سیدہ سے کہا کہ جب بابا آئیں تو ان کی خدمت میں یہ درخواست پیش کیجئے فاطمہ کہ آپ کو ایک خادمہ کی ضرورت ہے، آپ کے ہاں کام زیادہ ہے، بچے چھوٹے ہیں، آپ کو آپ کے بابا کو ایک خادمہ دے دیں. اور جب جناب سیدہ نے اپنے بابا سے یہی درخواست پیش کی تھی تو بابا نے کہا تھا کہ سیدہ چوائس دیتا ہوں، چاہو تو خادمہ دے دیتا ہوں جس سے دنیا میں تمہیں وہی یادگار ہے جو جناب سیدہ کو بتائی. یہ تسبیح پڑھیے، دنیا میں بھی اطمینان خاطر سہولت، اور آخرت میں بھی آپ اور آپ کے شیعہ اس سے سرفراز ہوں گے. تو عزیزان گرامی، عبادت، ذکر، ورد، ہمارے آئمہ کے بارے میں یہاں تک ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ایک لمحے کے لیے بھی، مولا فرماتے تھے اپنے اصحاب کو کہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری زبان ذکر خدا سے باز نہ رہے. اور پھر مولا نے ذکر کر کے بتایا، کہا کہ میں ایک ذکر تمہیں بتاتا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا حضور ذرا تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے ذکر کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھیں گے آ گیا بڑا تسبیح والا اور ہمیں تھوڑا سا اس سے ہوتا ہے تو ذکر بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ کے لوگ جو ہیں وہ شاید یہ خیال کریں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. کہا ایک ذکر ایسا بھی ہے کہ تمہاری زبان کر رہی ہوگی اور تمہارے ہونٹوں کو جنبش تک نہیں آئے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو. کہا حضور وہ کون سا ذکر ہے؟ مولا نے منہ بند کر کے لیے اور ایک ذکر کیا. کہا وہ سن رہے ہو؟ کہا نہیں حضور. کہا ہونٹوں کو جنبش ہے ہمارے؟ کہا نہیں. کہا کچھ پتا چل رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ پڑھ سکتے ہیں ہونٹوں کو جنبش دیے بغیر. اب اس وقت آپ کے ساتھ میں سنجے کا ذکر کر رہا ہوں، کسی کو اندازہ ہوگا. تو کہا کہ تم یعنی کچھ بھی کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر خداوندی ساتھ ساتھ ہوتا رہے. تو عزیزان گرامی، ذکر کرنا، عبادت کرنا، اب وقت نہیں ہے، قرآن مجید کی ہر روز تلاوت کرنا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر روز کم از کم 50 آیتیں قرآن کی پڑھو، 50 آیتیں قرآن کی ہر روز پڑھو. اور پھر مولا نے کہا کہ یہ تمہارے اندر جو بہت بزی لوگ ہیں نا، بہت بزی بزنس مین لوگ جن کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، تو مولا نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم یہ کر دیتے ہیں کہ چلے 50 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 10 آیتیں ہر روز پھر بھی پڑھا کرو. یہ منیمم نمبر ہے عزیزان گرامی، یہ 10 آیتوں کا، 10 آیتیں قرآن کی، نماز، نوافل، تسبیح، سجدے، یہ سب اس کے کرنے سے کیا ہوگا؟ نیکیوں کی طرف طبیعت مائل ہوگی، برائی سے طبیعت کنارہ گیری کرے گی. یہ دوسرا طریقہ تھا. اور تیسرا یہ ہے کہ خدا سے عشق و محبت کر کے، خدا کے ساتھ دوستی کی لو لگا کے، خدا کو اپنے دل میں بسائیں، خدا کے ساتھ اور خدا والوں کے ساتھ، پیغمبر اکرم سے، اپنے آئمہ سے، اور بالخصوص اپنے امام زمانہ سے. ایسا تعلق ہو کہ ہر روز آپ کا خدا آپ کے دل میں بستا ہے. یہ دل کی عظمت اسی لیے ہے کہ دل میں خدا رہتا ہے. یہ دل کو جو خانہ خدا کہا گیا ہے کہ یہ خدا بستا ہے دلوں کے اندر. کسی کے دل کو اذیت مت دو اور کسی کا دل مت توڑو. دل کی عظمت کیا ہے؟ دل میں خدا بستا ہے. اس دل میں خدا کو بساؤ، اس دل میں اپنے نبی کو بساؤ، اس دل میں اپنے آئمہ کو بساؤ، اس دل میں کربلا کو بساؤ، اس دل میں نجف کو بساؤ، اس دل میں کاظمین و سامرہ کو بساؤ، اور اس دل میں اپنے امام زمانہ کو بساؤ. اور جس دل کے اندر کربلا ہو، جس دل کے اندر نجف ہو، جس دل کے اندر مشہد ہو, جس دل کے اندر مکہ و مدینہ ہو, اس دل کے اندر پھر بت نہیں آ سکتے, اس دل کے اندر معصیت خدا نہیں آ سکتے. عزیزان گرامی, یہ طریقہ ہے دوستی کر کے, محبت کر کے, تعلقات خدا اس کے نمائندوں سے بڑھا کے. اور چوتھی منزل جو ہے اس سے آگے کی ہے, وہ شہود و عرفان کی ہے. انسان عبادت کرتے 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 ایک ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ نیکی اور برائی کو بطور مجسم دیکھتا. نیکی اور برائی, ہم عام طور پہ نیکی اور برائی کے صرف نام جانتے ہیں, ان کی حقیقت ہماری آنکھوں کے اوپر واضح نہیں ہے. ہم نیکی کو بطور مجسم نہیں دیکھ سکتے اور برائی کو بطور مجسم نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم بچشمے دل نیکی اور برائی کو اس کی حقیقی اور واقعی صورت میں دیکھ سکتے ہوتے تو ہم کبھی بھی نیکی سے دور نہ ہوتے اور برائی کا ارتکاب نہ کرتے. اور یہی وجہ ہے آپ کے چھٹے امام سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا, مولا یہ کیا وجہ ہے, سنا ہے کہ آپ گناہ سے خیر نہیں کرتے اس لیے کہ آپ معصوم ہیں, مگر سنا ہے کہ آپ برائی کا تصور بھی نہیں کرتے, یعنی گناہ کا تصور بھی آپ کے نہ دل میں آتا ہے نہ دماغ میں آتا ہے. یہ دل دماغ پہ آپ کا کنٹرول یہ کیسے ہے, یہ ہم دل پہ اور دماغ پہ ایسا کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کے چھٹے امام نے اس سے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتا کہ تو انسان ہے نا؟ کہا ہاں. کہا تو برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ برائی سے ہاتھ کو روک سکتا ہوں مگر دل اور دماغ کو نہیں روک سکتا. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ابھی تک برائی کو بچشم دل نہیں دیکھا, تمہارے اوپر برائی کی حقیقت و کیفیت واضح نہیں ہے. مولا اس سے پوچھتے ہیں, اچھا بتاؤ جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلا میں جاتے ہو اور وہاں پہ رفع حاجت کرتے ہو, کیا کبھی اس کے بعد تمہیں یہ خیال بھی آیا زندگی بھر کسی نجاست کو اٹھا لو اور اپنے دامن میں رکھ لو یا اس کو اپنے منہ میں رکھ لو, کیا کبھی یہ خیال تمہیں آیا ہے؟ کہا حضور یہ خیال تو مجھے کبھی زندگی بھر نہیں آیا کہ میں اس نجاست کو رفع حاجت کرنے کے بعد اٹھا لوں اور منہ میں رکھ لوں. یہ اتنا پلید خیال ہے, یہ اتنا کثیف خیال ہے کہ میں اس نجاست کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جس کو ابھی میں نے رفع کیا ہے اس کو اٹھا کے میں منہ میں رکھوں. تو حضور نے فرمایا کہ جتنی کثافت اس کثافت کی تمہارے اوپر واضح ہے, ہم گناہ کو اس سے زیادہ کثیف سمجھتے ہیں, ہم گناہ کو اس سے زیادہ گندا اور کثیف سمجھتے ہیں. تو جیسے تم اس کثافت کو دامن میں نہیں رکھ سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے, ہم گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے. صلوات بھیجنے والا ہے یہ منزل شہود ہے, یہ منزل شہود ہے کہ جس پہ انسان نیکی اور برائی کو بچشم دل دیکھتا ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ یہ برائی کتنی بری ہے, یہ کتنی کثیف ہے. تو عزیزان گرامی یہ چوتھا طریقہ تھا, اور پھر اس کے بعد بڑی اگلی منزل کی طرف, آٹھویں منزل, اور اس کا نام ہے اسلام اعظم. چھٹی اور ساتویں مرحلے میں انسان کو جنود شیطان سے کشمکش کا سامنا کرنا پڑا, جسے ہم نے کہا جہاد اکبر اور فتح بر جنود شیطان. اس میں کبھی انسان کو وہم سے مقابلہ کرنا پڑا, کبھی انسان کو غضب سے مقابلہ کرنا پڑا, کبھی انسان کو اپنی شہوت سے مقابلہ کرنا پڑا. اب تک انسان کا مقابلہ شیطان کے چیلوں اور ایجنٹوں سے رہا, مگر اب آخری منزل جو اسلام اعظم کی منزل ہے, اب انسان کا واسطہ بڑے شیطان یعنی اپنے نفس اور اپنی انا سے ہو رہا. اس لیے حدیث ہے کہ اعداء عدو کا نفس کا بین جنبے کا, تمہارے دشمنوں میں کے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں موجود. اب منزل آئی ہے جہاں پہ انسان کی, اب انسان کا جھوٹ سے واسطہ نہیں ہے, انسان کا غضب سے واسطہ نہیں ہے, شہوت سے واسطہ نہیں ہے, اب انسان کا ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہے, مقابلہ ہے تو اپنی انا سے ہے. اس منزل پہ چونکہ انسان کچھ ترقی کر چکا ہے, اب انسان کچھ منزلیں سیر و سلوک کی چونکہ طے کر چکا ہے, تو اسے اب اس کے اندر انا پیدا ہوتی ہے اور شیطان انا کی صورت میں سامنے آتا ہے. اب اسے اپنے جیسا کوئی عالم نظر نہیں آتا, اب اسے اپنے جیسا کوئی نمازی نظر نہیں آتا. یہ منزل گناہگاروں کی نہیں ہے, یہ جو سخت منزل ہے اب اسے اپنے جیسا عالم نظر نہیں آتا. اب انا آ گئی ہے, ہم چو من دیگر نیست, اب اسے اپنے جیسا نمازی نظر نہیں آتا, اپنے جیسا روزہ دار نظر نہیں آتا, اپنے جیسا حاجی نظر نہیں آتا, اپنے جیسا پرہیزگار نظر نہیں آتا. اور یہ انسان خدا کے دھوکے میں اپنے نفس کی پوجا شروع کر دیتا. ظاہر میں نہیں سمجھ رہا کہ خدا کی پوجا کر رہا, لیکن یہ پوجا اپنے نفس کی شروع کر دیتا. اور اسی کا ایک مرتبہ علماء اخلاق میں سے بزرگ کا قصہ مشہور ہے. مجلس پڑھتے تھے, وعظ کرتے تھے, اور مشہور یہ تھا کہ بڑے عالم ربانی ہیں, اور صرف اسی کی رضا کی خاطر اور جناب سیدہ سے جزا لینے کی خاطر پڑھتے تھے. تو آ کے ایک مرتبہ استاد کی خدمت میں بڑے فخر سے کہا کہ حضور میں مجلس جو ہے وہ پڑھتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے, اور مجھے کسی چیز کا کوئی خیال نہیں. تو استاد نے ان کا امتحان لیا, کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم مجلس پڑھو اور اس میں کوئی آئے نہیں سننے کے لیے, یا آئے تو ان کے سروں کے فرشتے اٹھتے بیٹھ جائیں تیر اور چپ کر کے سنتے رہیں تمہاری مجلس, تب سے مت نہیں ہوں, اور تم پورا گھنٹہ وہاں چلا چلا کے مجلس پڑھو اور کوئی آگے سے اپریشیٹ نہیں کرے, تو کیا تکلیف ہوتی ہے تمہیں یا نہیں؟ اور اگر مجلس پڑھو اور مجمع اچھل اچھل کے چھتوں کے ساتھ لگے, اور یہ ہے کہ جناب کوئی بھرنے کی جگہ نہ ہو وہاں مجلس میں, تو ذرا طبیعت کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ کہا امتحان تمہارا ہے, تم خود اس کے اپنے نمبر اپنے خود لگا لو. اگر مجمع زیادہ دیکھ کے اور واہ 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 کے نعرے سن کے اگر طبیعت کو خوشی ہوتی ہے اور ذرا تسکین محسوس ہوتی ہے اور رات بھر پھر جا کے بستر سے نیند بھی نہیں آتی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے, یا یہ ہے کہ عام طور پہ راتیں ہماری جو ہیں وہ بیداری نہیں گزرتی, یا اس لیے کہ مجلس اتنی اچھی ہو گئی کہ ساری رات ایکسائٹمنٹ سے نیند نہیں آ رہی, اور یا یہ ہے کہ اتنی فلاف نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ غصہ جو ہے وہ رات بھر رہا اور کوئی نہیں سارا سارا دن سونا پڑتا. سونا دل کو ہی ہے, رات کو نہیں نہیں آتی, یا خوشی سے نہیں آتی یا ناراضگی سے نہیں آتی. تو عزیزان گرامی, تو کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں کتنی للہیت ہے, کتنی للہیت ہے. تو عزیزان گرامی, یہ انسان کے اندر انا پیدا ہو جاتی ہے. انسان عابد ہے, پرہیزگار ہے, ظاہر میں عارف ہے, ظاہر میں عالم ہے, لیکن اپنے سوا اس کو کسی دوسرے کی تعریف کریں تو فوراً چہرے کے اوپر آثار ناگواری آ جاتے ہیں اور کسی دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتے. تو یہ وہ منزل ہے کہ جس کو اب ختم کرنا ہے اور اپنے نفس کو مکمل طور پہ تسخیر کرنا ہے اور اس انا کو نکال کے انسان کو اسلام اعظم کی منزل پہ پہنچنا ہے. اور یہی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم سے خدا نے کہا تھا, جب حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں ان پرندوں کو پیدا کیا, پرندوں کا قصہ مشہور ہے, پرندوں کو کاٹا ذبح کیا پھر ان کو دوبارہ بلایا اور وہ زندہ ہو گئے, اور حضرت ابراہیم جو ہیں وہ آگ نمرود میں پھینکے گئے, لیکن آگ جو ہے وہ ان کے لیے نار جو ہے وہ ان کے لیے گلزار ہو گئی. تو عام طور پہ ایسی منزلوں پہ کیا ہوتا, انسان کے اندر ذرا اب پیدا ہوتا ہے کہ میں کوئی شے ہوں کہ میں آگ میں پھینکا جاتا ہوں اتنی بڑی آگ میں تو وہ میرے لیے گلزار ہو جاتی ہے, اور وہ پرندوں کو میں بلاتا ہوں تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آتے. یہ خیال حضرت ابراہیم میں پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن خدا نے اس لیے کہ یہ خیال کہیں پیدا نہ ہو جائے, تو اسلام اعظم کی بات ہو رہی ہے نا, قرآن میں ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اس منزل پہ خدا نے ابراہیم سے اسلام کے لیے کہا. یہ کون سا اسلام ہے جس کا تقاضا حضرت ابراہیم سے اس منزل میں ہو رہا ہے؟ اس منزل پہ حضرت ابراہیم سے تقاضا اسلام ہو رہا ہے کہ اسلم اسلام لاؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام اعظم ہے کہ جس میں یہ ہے کہ میں میرے اندر کوئی انا نہیں ہے, اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نار میری وجہ سے گلزار ہوئی ہی ہے یا یہ فوجا یہ پرندے میری وجہ سے زندہ ہوئے ہیں, یہ جو ہے یہ اسی کا کمال ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, ایک ذرہ بے اوقاف ہوں. سلامات بھیجیے بابا کے بلا. یہ اسلام اعظم نئی منزل ہے ایمان اعظم کی, ایمان ہی نہیں ایمان اعظم ہے, اور ایمان اعظم جو ہے یہ اسلام اعظم کے استحکام کی منزل کا نام ہے. ایمان اعظم جہاد اکبر فتح و ظفر کے مرحلے تو چھٹے اور ساتویں مرحلے میں جب صالح کے راہ سلوک و طریقت ان دو مرحلوں سے سرخرو ہو کر نکلتا ہے تو انسان عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں داخل ہو جاتا. اور جب اسلام اعظم اور ایمان اعظم کی آٹھویں اور نویں منزل طے کر لیتا ہے تو عالم ملکوت سے عالم جبروت میں منتقل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, یہ ہمارا جو آج کل کے جس عالم میں ہم عام طور پہ زندہ ہیں, عام میں ہمارے اندر اکثریت ہے, یہ عالم ناسوت میں رہتی ہے. عالم طبیعت اسے کہا گیا, اسے فزکس کا طبیعت کا عالم کہا جاتا. عالم ناسوت میں رہتا ہے انسان اور پھر محنت کر کے تزکیہ نفس کر کے جہاد اکبر کر کے اسلام اعظم لا کے ایمان اعظم لا کے انسان اس ناسوت کے عالم سے نکلتا ہے اور عالم ملکوت میں داخل ہو جاتا, اور پھر عالم ملکوت سے انسان ترقی کر کے عالم جبروت میں داخل ہو جاتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں تصور آ جاتا ہے, ہم تو وہ پوچھتے ہیں یہ ملکوت کیا ہے, یہ ناسوت کیا ہے, یہ جبروت کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ایک گھنٹے میں تو بیان ہونے پہ رہی, سوال بھیج دو آواز والا. یہ اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں, حضور عالم ناسوت یہ وہ عالم ہے کہ سلامات بھیجی بابا جی والا. میں یہ بیان کرنے کی اتنی جلدی ہے کہ پسینہ پوچھنے کی فرصت نہیں ہے. سلامات بھیجی بابا جی والا. عالم ناسوت عالم اسباب و وسائل کا نام ہے. کرتا سب کچھ خدا ہے لیکن وسائل کے ذریعے سے, اور کوتاہ نظریں اس خدا کو کہ جو پردے کے پیچھے ہے اور جو مسبب الاسباب ہے اس کو نہیں دیکھتا ہے, صرف اسباب کو دیکھتا ہے. موت آ گئی, کیوں مرا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بخار ہوا تھا, کینسر ہوا تھا, امر ربی تھا, اس کا کوئی خیال نہیں ہے. انسان پیدا ہو گیا, درخت اگایا, پھل لگ گئے اس لیے تو بیج اچھا تھا, ہم نے پانی دیا, زمین درخیر تھی, موسم اچھا ہو گیا, ہوائیں اچھی چلیں, بارش زیادہ ہوئی, تو چونکہ بارش زیادہ ہوئی, چونکہ ہوائیں اچھی چلیں, چونکہ ہم نے محنت کی, چونکہ مالی اچھا تھا, چونکہ کسان اچھا تھا, اس لیے فصل اچھی ہوئی. تو یہ اسباب و وسائل پہ نظر رہتی ہے عالم ناسوت میں, یعنی ہر چیز ہوتی اسی کی طرف سے ہے, اسی کے حکم سے ہوتی ہے, لیکن اسباب و وسائل پہ نظر رہتی ہے, اسے کہتے ہیں عالم ناسوت. اور پھر انسان اس سے ترقی کر کے عالم ملکوت میں چلا جائے تو وہاں پہ ہر فعل کو اور ہر کام کو جب دیکھتا ہے تو درمیان میں اسباب و وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ انسان کی توجہ وسائل کی طرف جائے, انسان فعل دیکھتا ہے تو نظر فائل حقیقی پہ جاتی ہے. انسان کوئی کام دیکھتا ہے تو توجہ اسی کا اس کے اصلی کرنے والے پہ جاتی ہے, تو عالم ملکوت میں انسان کی نظریں اسباب و وسائل پہ نہیں رہتی ہے, انسان عالم ملکوت میں صرف توجہ اسی رازے کے حقیقی, خالے کے حقیقی اور مالے کے حقیقی پہ رہتی ہے. اس کا نام ہے عالم ملکوت. اور انسان ہے جو اس منزل پہ پہنچ جائے, اور یہ وہی منزل تھی جس پہ ابراہیم تھے, جبریل نے کہا مدد کی ضرورت ہے تو
جبریل اس موقع سے کون تھا جو مدد کے لیے نہ پکارتا؟ کہا ضرورت ہے مگر جبریل تم سے نہیں ہے، اسی سے ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اور وہی میری مدد کرے گا۔ یہ وہ منزل ہے جس پہ ابراہیم فائز ہے، اور یہ وہی منزل ہے جس پہ ہمارے آئمہ ہدا فائز ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ عالم ملکوت ہے، اور پھر عالم ملکوت کے بعد عالم جبروت ہے کہ جس پہ انسان صرف اسباب زوائد سے ہی آری آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہاں پہ عقل محض بن جاتا ہے انسان، عقل محض بن جاتا ہے، تجرب کی منزل ہے۔ اور پھر اس کے بعد عالم لاہوت ہے کہ عالم لاہوت میں موت ہے، عالم ملکوت میں موت ہے، عالم جبروت میں موت ہے، لیکن عالم لاہوت میں موت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو وہاں پہنچ گیا وہ امر ہو گیا، جو وہاں پہنچ گیا وہ سرمدی ہو گیا، جو وہاں پہنچ گیا وہ ابدی ہو گیا۔ عزیزان گرامی یہ وہ منزل ہے عالم لاہوت کی کہ جس تک انسان پہنچتا ہے منزل بمنزل۔ اور وہی بیان کر کے نقطہ آخر میں نکالوں گا کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء اور ان کے صحیح پیروکار وہ عالم لاہوت سے عالم ملکوت میں جاتے ہیں، عالم ملکوت سے عالم جبروت میں جاتے ہیں، اور عالم جبروت سے عالم لاہوت میں جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو موت نہیں آتی ہے۔ موت کو موت آ سکتی ہے مگر ان لاہوتیوں کو موت نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے زمانے نے ان کو مار دینا چاہا، زمانے نے گردنیں کاٹ دی، زمانے نے خیمے جلا دیے، زمانے نے ان کے ہاتھوں میں کنگیاں پہنا دی، زمانے نے ان کے پیروں میں بیڑیاں پہنا دی، زمانے نے ان سے پدک چھین لیا، زمانے نے ان سے تخت چھین لیا، زمانے نے ان سے حکومت چھین لی، لیکن قیامت تک وہ مقام لاہوت پہ پہنچ کے امر ہو گئے اور اس منزل پہ پہنچ گئے تو ان کا ذکر بھی قائم ہے، اور ان کے ماننے والے بھی قیامت تک ان کا نام لے لے کے زندہ رہیں گے تو علی علی کر کے، اور اٹھیں گے تو علی علی کر کے۔ منزل لاہوت ہے، نفس رہا ہی نہیں ہے کہ جس کو موت آئے۔ کل نفس ذائقہ الموت، موت کا ذائقہ تب چکھے گا جب نفس ہوگا، جب نفس ہوگا تو موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اور جب نفس کو ختم کر دیا اور اس کو بیچ کے مرضات خدا بندی خرید لی، نفس ختم ہونے والا تھا اس لیے دے لیا، اور مرضات خدا بندی رہنے والی تھی اس لیے خرید لی۔ علی نے بتا دیا کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے وہ دے دو، اور جو باقی رہنے والی ہے وہ خرید لو۔ عزیزان گرامی یہ منزلیں ہیں، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور آخری مجلس ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ ناسوت سے ملکوت میں جائیں، ملکوت سے جبروت میں جائیں، اور پھر جبروت سے لاہوت میں۔ اور عزیزان گرامی دسویں منزل ہجرت عظما ہے، ہجرت عظما، ہجرت پہلے بھی کی تھی، اس کا نام ہجرت کبرا تھا، یہ ہجرت ہجرت عظما ہے۔ ہجرت کبرا میں یہ تھا ہجرت کی، لیکن آدھا دل ادھر لگا ہے، آدھا دل ادھر لگا ہے، آدھا دل پاکستان میں ہے، آدھا امریکہ میں ہے، کبھی فکر وہاں کی ہے، کبھی یہاں کی ہے، کبھی وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، کبھی یہاں رہنے کو جی چاہتا ہے، کچھ چیزیں وہاں کی اچھی لگتی ہے، کچھ چیزیں یہاں کی اچھی لگتی ہے۔ لا الہ الا اے ولا الہ الا اے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اور اس ہجرت کا نام جو ہے ہجرت کبرا ہے، لیکن اب جو ہجرت ہے دسویں منزل پہ، اس کو ہجرت عظما کہا گیا ہے۔ اور ہجرت عظما یہ اضطراب و تشویش کے ساتھ نہیں کرنی ہے، یہ ہجرت اطمینان نفس کے ساتھ کرنی ہے۔ ہجرت کا حکم ہے لیکن اطمینان نفس کے ساتھ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اب وقت آ گیا ہے، اب اس منزل پہ پہنچ چکے ہو، اب اطمینان نفس کے ساتھ ہجرت کرو اور چل دو اور آ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. خدا کے بندے جن کو عبادی کہہ رہا ہے وہ جنتی اور اپنی جنت کہہ رہا ہے، یہ وہی مقام لاہوت ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، گیارہویں منزل جہاد اعظم، جہاد اکبر اور ہجرت عظمیٰ کے بعد سیر سلوک اور تزکیہ نفس کی آخری منزل پر فائز ہونے سے پہلے آخری کوشش کا نام جہاد اعظم ہے کہ نفسانیت تو کیا اس کی بوجھ نہ رہے. اور بارہویں اور آخری منزل، بارہویں اور آخری منزل، جہاں پہ میں ذرا زیادہ بے رفتاری سے آگے بڑھا چکے، اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. سیر و سلوک کی گیارہ منزلیں بالترتیب طے کرنے کے بعد مخلص نہیں انسان مخلص ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں دونوں لفظ ہیں، جو لوگ قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے طالب علم ہیں، وہ جانتے ہیں قرآن بعض لوگوں کو مخلصین کہتا ہے اور بعض کو مخلصین کہتا ہے. مخلص تو ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر تھوڑی سی محنت کر لیں، لیکن مخلص ہونا یہ آخری منزل ہے. آخری منزل ہے کہ جب سونے میں ذرا برابر کھوٹ نہ رہے، جب نفس کی کیاری میں کوئی کمزوری اور کوئی کثافت نہ رہے، انسان اپنی انا کو ختم کر کے نفس کو بیچ کے اور اس کو مکمل طور پہ مرضات خدا بندی کے تابع بنا لے. انسان کا سونا اور اس کا جاگنا، انسان کا کھانا اور اس کا پینا، انسان کا چلنا اور انسان کا بیٹھنا، انسان کی دوستی اور اس کی دشمنی، انسان کا تبلا اور انسان کا تبلا، اس کی نماز اور اس کا روزہ، اس کا حج اور اس کی زکات، اس کا جو کچھ وہ کرتا ہے، زندگی کی ہر حرکت اور ہر عمل جو ہے وہ اسی کی خاطر ہو جائے، تو اس منزل کو کہتے ہیں منزل اخلاص. کہ جس منزل میں داخل ہو جاتا ہے وہ مخلص ہو جاتا ہے، وہ خدا کی اس منزل لاہوت میں چلا جاتا ہے، اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا، اپنے ارادے کو اس کے ارادے میں فنا کر دیا، اپنی مشیت کو اس کی مشیت میں فنا کر دیا. تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ اپنی زبان اب اپنی نہیں رہتی، لسان اللہ بن جاتی ہے، اپنا ہاتھ اب اپنا ہاتھ نہیں رہ جاتا، ید اللہ بن جاتا ہے، اور اپنا چہرہ اب اپنا چہرہ نہیں رہتا ہے، وجہ اللہ بن جاتا ہے. وجہ اللہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو فنا کر کے حقیقت ابدی بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو فنا کر کے حقیقت ابدی بن جاتے ہیں. ان میں لفظ ہے ہی نہیں کہ جسے موت آئے، انہوں نے جن سے فنا کو بیچ دیا اور جن سے بقا کو حاصل کر لیا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا اور اللہ سے اس کی مرضیوں کو خرید لیا. نفس ختم ہونے والا تھا، نفس کو بیچ دیا اور اللہ کی مرضات رہنے والی تھی، ان کو ہمیشہ کے لیے خرید لیا. عزیزان گرامی، یہ ہیں ہمارے ائمہ خدا، یہ ہیں ہمارے لیڈر، یہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ ہیں ہمارے رہنما، کہ جو ہمارے راستے کے رہنما ہیں، جو ان منزلوں میں ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں، وہ ان منزلوں کے سالک نہیں ہیں، ان منزلوں کے رہنما ہیں. تو یہ نہ سمجھ لے کہ وہ بھی ان منزلوں کے سالک ہیں، ان منزلوں کے راہی ہیں، نہیں، ان کا کام ان منزلوں پہ ہمارا ہاتھ پکڑنا ہے، ہماری رہنمائی کرنا ہے. وہ اس لیے آئے تھے کہ ہمیں ذرے سے آفتاب بنائیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ ہمیں ذرے سے آفتاب بنائیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ ہمیں انسان فانی سے، اس عالم ناسوت سے اٹھا کے عالم لاہوت تک لے جائیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ ہمیں نفس امارہ سے نفس مطمئنہ میں بدلتے ہیں. وہ اس لیے آئے تھے کہ ہمیں ایمانوں ایقان کی دولت سے مالا مال کرے، وہ اس لیے آئے تھے کہ ہمیں ایک با کردار انسان بنائیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ ہمارے دل میں خدا کی محبت کی جوت جگائیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ ہمیں ایک انسان بمانے واقعی انسان بنائیں، وہ ہمیں انسان واقعی بنانے کے لیے، وہ ہمیں معراج انسانیت پہ پہنچانے کے لیے، وہ ہمیں قرب پروردگار کی منزل تک پہنچانے کے لیے مز ہرے صفات پروردگار بن کے آئے۔ وہ نفوس قدسیہ ہے، وہ نفوس قدسیہ عقل محض ہے اور مظہر صفات پروردگار ہیں۔ وہ مظہر صفات پروردگار بن کے آئے، ہمارے ہاتھ کو پکڑے، ہم ناقصوں کو کامل کر دیں، ہم ناقصوں کو کامل کر دیں، اور ہم عامی انسان جو گناہگار ہیں ہم کو اس منزل تک پہنچا دیں کہ جہاں پہ ذرہ آفتاب بن جائے اور انسان لکائے پروردگار کے لیے تیار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، یہ مقام ہے ان کا اور یہی ہمارا کام ہے۔ ہم جو فرش اعضا پہ بیٹھتے ہیں، یہ 2 مہینے 10 دن کی مجلس ہے اور سال بھر تذکرہ، یہ سال بھر بھی ہو تو مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ہمارا جب ان کا تذکرہ سنیں تو ہمارے دل جوش محبت سے پھول جائیں اور بڑھ جائیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا جذبہ عمل بھی محمیز ہو، ہمارا جذبہ عمل بھی محمیز ہو۔ ہم علی نہیں بن سکتے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ ہم میں کوئی علی بنے، ہم حسن نہیں بن سکتے ہیں، ہم حسین نہیں بن سکتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی، مالک اشتر بننا یا عمار یاسر بننا یا میثم تمار بننا یا حجر بن عدی بننا یا بریر و زہیر بننے کی کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ ہم علی بن سکتے ہیں یا ہمیں علی بننا چاہیے؟ خاکے پا نہیں بن سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کم از کم جو اصحاب باوفا تھے، وہ کربلا کے دوسرے شہداء، وہ ہمارے علی ابو بصیر بنے، ہمارے ہاں یعنی اب جابر بن عبداللہ انصاری بنے، بریر بنے، زہیر بنے، اور وہ انسان بنے کہ جن کی وجہ سے، وہ انسان کی جن کی وجہ سے مکتب اہل بیت کی عزت میں اضافہ ہو، مذہب محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو، اور دنیا ان کا نام ہماری وجہ سے احترام سے لے۔ عزیزان گرامی، اب اس منظر کو پڑھنا چاہیں گے تو اب ایک محمد نہیں، آپ کو اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد بل کلنا محمد، آپ کو محمد ہی محمد راستے پہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، وہ پہلے محمد ہوں، وہ درمیانی محمد ہوں، وہ آخری محمد ہوں، وہ آپ کی دستگیری کرنے کے لیے، آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے وہ راستے کے اوپر موجود ہیں، وہ پہلے علی ہو، علی ابن ابی طالب ہو، یا علی ابن الحسین ہو، یا علی ابن مصر رضا ہو، یا علی ابن محمد تقی ہو، عزیزان گرامی چاروں علی راستے پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، امام زمانہ انتظار کرتے ہیں، ہم ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں اور وہ ہمارے راستے پہ آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم ظہور کے منتظر ہیں اور وہ ہمارے راستے پہ آنے کے منتظر ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تم سے زیادہ ہمارا جی چاہتا ہے آنے کو، ہمارے سینے میں تنگی ہوتی ہے، ہم جب زمانے کو اس طرح دیکھتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن ایکاش کہ تم تیار تو ہو جاؤ، کس کے بھروسے پہ آئیں، کس کے بلبوتے پہ آئیں؟ تو عزیزان گرامی، صاحب زمانہ صاحب عصر ہماری انتظار میں ہے جیسے ہم ان کی انتظار میں ہیں، ہمیں اب اس طرف ہجرت کرنا ہے، واپس جانا ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے، ان اخلاقی بیماریوں کو چھوڑنا ہے اور اس منزل کی طرف، اور اپنے نفس کو ختم کر کے، انانیت کو ختم کر کے، اپنے اخلاقی کمزوریاں ان کو چھوڑ کے، اور مثال ہے تو وہی اللہ نے گرامی، نفس کی جہاں بات ہوتی ہے، ذرا یہ جتنے مصائب ہیں ہمارے لیے ایک اسوہ اور مثال بھی ہیں، انسان کو احساس ہوتا ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اگر ذرا بھی انسان میں نفسانیت ہو اور ذرا بھی انسان میں انانیت ہو
کسی کی توہین ہو جائے تو آدمی اس توہین کو برداشت نہیں کر سکتا. اور چلے کسی نے اپنی توہین برداشت کر لی, لیکن اگر کسی کی بیوی کی کوئی توہین کر دے تو بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کو برداشت کر سکے. یعنی انسان اپنی توہین تو برداشت کر لیتا ہے کمیونٹی کی خاطر, کاج کی خاطر, لیکن جب کسی کی بیوی پہ کوئی ہاتھ اٹھا لے تو گیا گزرا انسان بھی ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. بیمار بھی ہو, لاچار بھی ہو, بے بس بھی ہو, کمزور بھی ہو, تو لڑکھڑاتے ہوئے تو نہ صحیح لیکن اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. آئیے ذرا امیر المومنین کی صورت حال کا جائزہ فرمائیے کہ یہاں دروازے زہرا سے آگ ہے اور دروازے زہرا پہ دھکا لگتا ہے اور جناب زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان پس کے رہ جاتی ہے. دروازے اور دیوار کے درمیان پس کے رہ جاتی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ امانت رسول ہیں, یہ لخت جگر رسول ہیں, یہ فاطمہ زہرا ہے. دروازے پہ آگ ہے, حملہ ہے. اور جناب سیدہ جب گرتی ہے تو روایت بتاتی ہے کہ پکار کے ایک مرتبہ کہا زینب آؤ, میرا ہاتھ پکڑو, میرا محسن شہید ہو گیا, میرا محسن شہید ہو گیا ہے, آؤ میرا ہاتھ پکڑو. ارے چار سال کی بچی زینب آگے ماں کا ہاتھ پکڑے گی تو چار پکڑے گی. ایک مرتبہ سیدھا ہے اٹھایا فاطمہ کو, فاطمہ زہرا کو اٹھایا, فاطمہ غشی کے عالم میں ہے. آج کھلی اینا ابو الحسن, ابو الحسن کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کے آ گیا کہ ابو الحسن کو پکڑ کے دربار میں لے گئے. ارے یہ سن, ابو الحسن کو پکڑ کے دربار میں لے گئے ہیں. فاطمہ نے کہا میں نے اپنے درد کو, اپنے زخم سے اس پہلو کو برداشت کر لیا, لیکن مجھے ابو الحسن کی توہین یہ برداشت نہیں ہے. ارے فضا جاؤ میرے بابا کے کپڑے کاٹالا بندوق لاؤ, میرے بابا کا کپڑ میلا نہیں ہوا اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. لاؤ میں بابا کا امام اپنے سر سے رکھوں گی, میں بابا کی آواز اپنی ندا اپنے ندا پہ رکھوں گی اور میں مسجد میں جاؤں گی. ادھر جناب جناب سیدہ تیار ہو رہی ہے, ادھر مسجد نبوی کی دیواریں وہ زمین سے پڑی ہے. مولا نے دیکھ لیا اور سلمان بیٹا سلمان لگتا یہ ہے کہ فاطمہ زہرا غدار کرنا چاہتی ہے. آگے بڑھ کے جاؤ اور جا کے منع کر دو فاطمہ زہرا سے, ہمیں بددعا کرنے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے اور ہم بددعا نہیں کریں گے. عزیزان گرامی علی واپس آئے اور فاطمہ زہرا کے جن کا پہلو زخمی ہو چکا ہے مصیبت کا شکار, ارے چندن کی زندگی اور پھر وہ منزل آ گئی کہ فاطمہ زہرا اس دنیا سے چل گئی ہے. عزیزان گرامی اب فاطمہ زہرا کو غسل دیا جانے لگا, غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ روایت کا اسی ہے علی کی منہ سے چیخ نکل, علی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور علی رو دیے. ارے آگے بڑھ کے خادمہ نے کہا یا علی کیا بیوی کے مر جانے پہ آپ گریا کر رہے ہیں؟ عربوں میں ہاں مائیوں سمجھا جاتا تھا بیوی کے موت پہ رونا. مولا کہتے ہاں فاطمہ کی موت پہ بھی رواؤں تو میں رو سکتا ہوں, فاطمہ کی موت کوئی عام موت نہیں ہے, لیکن روتا اس بات سے ہوں فاطمہ نے زندگی بھر اپنے پر ایسے ہاتھ رکھے رکھا کہ مجھے خبر نہ ہونے دی. اور فاطمہ نے رہا چاہا کہ میں فاطمہ کے زخم کو اپنے ہاتھ میں دیکھ لوں.